سورہ یاسین کا تعارف. مقام نزول: سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس میں 5 رکوع 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں. یاسین نام رکھنے کی وجہ: یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. سورہ یاسین کے فضائل: احادیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. نمبر 2، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. نمبر 3، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا. سورہ یاسین کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب، اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے. ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں. نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی، جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا. نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ جہنم میں داخل ہوئے. نمبر 3، کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. نمبر 4، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے، اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی، اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت: سورہ یاسین کی اپنے سے ما قبل سورت فاطر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاطر میں بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں قرآن کی قسم ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
ترجمہ: حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو سیدھی راہ پر ہو۔
یاسین،
تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ یاسین نام رکھنے کا شرعی حکم، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یاسین نام رکھنے کا جو شرعی حکم بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا یاسین اور طہٰ نام رکھنا منع ہے، کیونکہ بقول بعض علماء ممکن ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، کیا جب ان کے وہ معنی ہوں جو غیر خدا پر صادق نہ آ سکیں، اس لیے ان سے بچنا لازم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے بقول یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نام ہیں جن کے معنی سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا معنی ہو جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہوں اور آپ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہو۔ ان ناموں کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بیان کردہ رائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان ناموں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدس نام کے طور پر ہونا زیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔ نوٹ، جن حضرات کا نام یاسین ہے وہ خود کو غلام یاسین لکھیں اور بتائیں، اور دوسروں کو چاہیے کہ اسے غلام یاسین کہہ کر بلائیں۔
والقرآن الحکیم،
حکمت والے قرآن کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔ ان کے اس قول کا یہاں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور قرآن مجید کی قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور بے شک آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے پر رہے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور معتدل ہے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہی ہیں، اور جب یہ ارشاد فرما دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تو اسی کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ البتہ یہاں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراط مستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صراط مستقیم، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
ترجمہ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
ترجمہ، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ،
ترجمہ، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں بہی کی ضمیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 2-4 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے تین باتیں مزید معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظمت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل نہ ہوئی۔ نمبر تین، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیادت اور سرداری کا وہ رتبہ عطا ہوا ہے جو کسی دوسرے رسول اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔
تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔
ترجمہ، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
تنزیل العزیز الرحیم،
عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اس رب تعالی کا نازل کیا ہوا ہے جو اپنی سلطنت میں عزت والا اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے، تاکہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید کے ذریعے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے طویل عرصے سے کوئی رسول علیہ السلام نہ پہنچا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان اور ہدایت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم قریش کا تو یہی حال ہے کہ ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا، جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذیر ہونا عام ہے۔ یہاں آیت میں بطور خاص کفار قریش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا فرمایا گیا، اور عمومی طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل عرب، اہل کتاب وغیرہ سبھی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
ترجمہ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ،
بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رسول اور نذیر ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر افسردہ اور غمزدہ نہ ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر اور انکار پر اصرار کریں گے، اور کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آئے گی۔ اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔
اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔
ترجمہ، ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔
اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا،
ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور واضح نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ،
ترجمہ، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا، یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتا تھا لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا اور وہ بھی اسے نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا، میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزا کی قسم، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
ترجمہ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا،
اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ بھی مثال کا بیان ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے، ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے آخرت کو جھٹلانے کی، اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں جس کی وجہ سے آیات اور دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں میسر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبر نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے خود جو کفر پر اصرار کیا، تکبر، عناد اور سرکشی کی راہ کو مستقل اختیار کیا، اس عظیم جرم کی سزا کے طور پر ان کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
ترجمہ، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ،
اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کافروں کا کفر پر جمے رہنا تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، یہ انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے انہیں کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا تھا، کہ وہ چاہتے بھی تو ایمان نہ لا پاتے، بلکہ خود ان کافروں نے ضد و عناد کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی۔ یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کافروں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حق میں نہ ڈرانے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ ڈر سنا کر آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا۔
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔
ترجمہ، تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔
انما تنذر من اتبع الذکر،
تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے۔ تفسیر سرات الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب سے پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں ڈرے، اور جس کا یہ حال ہے تو آپ اسے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی بشارت دے دے۔
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔
ترجمہ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى،
بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوا اور اب یہاں سے ایک اور بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے، نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔
وآثارهم،
اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ تفسیر سرات الجنان میں ہے، آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں، یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے، لہذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں، اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق فاتحہ 11ویں، سویم 40ویں، عرس، ختم اور میلاد کی محفلیں وغیرہ، جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب نیک کام درست اور اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور نیک اعمال جو ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے، تو بری بدعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ محبت اور نیاز بندی کا طریقہ اٹھ گیا، حالانکہ شریعت میں اس کا تاکیدی حکم ہے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی بدترین بدعت نکالی۔ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب و تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی بہت شدید تاکیدیں ہیں اور یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اچھے اور برے اعمال کی مثالیں۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی پانچ پانچ عام مثالیں دیتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں۔ چنانچہ اچھے اعمال کی پانچ مثالیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر دو، کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے جس میں طلباء علم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نمبر تین، کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ نمبر چار، کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر پانچ، کوئی شخص کنواں خدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ برے اعمال کی پانچ مثالیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص فلم اسٹوڈیو، سنیما گھر، ویڈیو شاپ یا میوزک ہاؤس بناتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے، دکھانے، بیچنے، میوزک تیار کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر دو، کوئی شراب خانہ یا قہوہ خانہ بناتا ہے اور عورتوں کو بدکاری کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں لوگ شرابیں پیتے اور بدکاری کرتے ہیں، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں۔ ان میں لوگ شرابیں پیتے رہتے اور بدکاری ہوتی رہتی ہے اور اس کی تیار کردہ عورتیں بدکاری کرواتی رہتی ہیں۔ نمبر تین، انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی اشاعت کے لیے پیج بناتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں دیکھتے رہتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر چار، کوئی انسان جوا خانہ بنا کر مر جاتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سٹے بازی چلتی رہتی ہے۔ نمبر پانچ، کوئی شخص ایسے قوانین بناتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مشتمل ہوں اور لوگوں کے درمیان شر اور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی ان قوانین پر عمل ہوتا رہتا ہے اور لوگوں میں شر و فساد جاری رہتا ہے۔ ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک کو ایک بار پھر سنیے۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تو ثواب کی بشارت ہے اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو جاری رہنے والے گناہوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں کہ جب اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھے پر بھی ہوگا اور اپنے گناہوں کے عذاب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کا عذاب بھی پائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہ جاریہ کے جاری سلسلے ختم کر کے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آثار سے مراد وہ قدم ہیں جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے، اور اس معنی پر آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مسجد شریف کے قریب رہائش اختیار کر لیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے آنے والوں کی فضیلت اور صحابہ کرام کا جذبہ، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اسے ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ دور سے چل کر آئے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق مزید تین احادیث بھی سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا ہو تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ نمبر تین، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے جتنا زیادہ دور ہے اسے جماعت میں شامل ہونے کے باعث اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر آنے میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوش خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکو۔ اس نے کہا، اگر میرا گھر مسجد نبوی کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی، میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نیت مبارک اور جذبات مقدس ہوتے اور وہ نیکیاں جمع کرنے کے انتہائی حریص ہوا کرتے تھے، اور چونکہ نماز کے لیے آنے اور جانے میں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اس لیے وہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے مسجد سے دور بسنے کا ارادہ کرتے اور پھر بر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا اہتمام بھی کرتے تھے۔ افسوس، فی زمانہ لوگوں کا حال اور انداز فکر ہی بدل چکا ہے کہ گھر قریب ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مسجد سے دور گھر اس لیے لیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان پر واجب نہ رہے، اور بسا اوقات ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت تو رہی ایک طرف، نماز بھی ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو عوام کا حال ہے، اور ان سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جماعت کا باقاعدہ اہتمام ان حضرات کے ہاں بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھے بیٹھے ہیں، البتہ جو شرعاً معذور ہیں ان پر کوئی حکم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فرمائے، آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالی انسان کے نشانے قدم میں سے کچھ چھوڑتا تو اسے چھوڑ دیتا جسے ہوائیں مٹا دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالی انسان کے اس نشانے قدم اور اس کے ہر عمل کا شمار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس نشانے قدم کو بھی شمار کرتا ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو معصیت میں چلا۔ تو اے لوگو، تم میں سے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ تعالی کی اطاعت میں اس کے قدم لکھے جائیں تو وہ ایسا کرے۔ مسلمان کی عیادت اور ملاقات کے لیے جانے کے فضائل، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لیے بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا وہ قدم شمار کیا جاتا ہے اور اسے ان قدموں کے حساب سے ثواب دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے یہاں بطور خاص مریض کی عیادت کے لیے جانے اور کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے جانے کے فضائل سماعت فرمائیے کہ یہ قدم بھی اطاعت الہی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ نمبر تین، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالی کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا، جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان مریضوں کی عیادت کے لیے جانے اور اپنی رضا کے لیے مسلمان بھائیوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔
ترجمہ، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچیں۔ شہر والوں کے واقعے کا خلاصہ، اس آیت میں شہر والوں کا جو واقعہ بیان کرنے کا فرمایا گیا اس کے کچھ حصے اگلی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ یہاں جس شہر اور جن رسولوں کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اور ان میں بہت سے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اشکالات ہیں۔ اس لیے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کے صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جو قرآن مجید کی آیات سے واضح طور پر سامنے آ رہا ہے، اور وہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اعتراض کیا جو اکثر و بیشتر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا کہ خدا رحمان عز و جل نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے نزول کا دعویٰ غلط ہے، اور تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کے بجائے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی جان لو ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و ضلالت کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے، کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایزا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے سے ہی مومن تھا یا ان رسولوں سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ نیز اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی، اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بس میں تو اپنے رب پر ایمان لایا، تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے درپے ہو گئے، پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناصح نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ آخر کار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر ان پر خدائی عذاب آیا جو ایک چیخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ رسولوں اور مرد مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات، اس واقعے سے 8 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی دوسرے مقرب بندوں کے ذریعے مدد فرماتا اور انہیں تقویت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہو تو اس پر صبر کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا کافروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، اصل نحوست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اشیاء کو منحوس سمجھنے میں لوگوں کی عادت، تفسیر صراط الجنان میں ہے، لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں اور ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو۔ یاد رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ یہاں اسی سے متعلق اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ہونے والا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ ہو، تاکہ ان وہمی خیالات سے بچنے کا ذہن بنے اور انہیں دور کرنے کے اقدامات کریں۔ سوال: ایک شخص نجابت خان جاہل اور بدعقیدہ ہے اور سود خور بھی ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا بیکار محض سمجھتا ہے۔ اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان و اہل حنود میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وسوق ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنے پڑ گیا تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں اور چندے یعنی کچھ دیر توقف کر کے اور یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے، اس میں کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ جواب: شرع مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں۔ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے، مسلمان کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدشگونی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ بدشگونی کا مطالعہ فرمائے۔
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
ترجمہ: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
وَمَا لِي،
اور مجھے کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے: جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا، کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے؟ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ مبلغ کے لیے نصیحت: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو وعظ و نصیحت کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ غور و فکر کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پر اتر آئے۔ جیسے یہاں اس خیر خواہ مومن نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ اور خطا کار ہو، تمہاری سوچ غلط اور عقیدے میں خطا ہے، بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ اس کے حقیقی معبود اور عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے، تو اگر میں اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کروں اور صرف اسی کی عبادت نہ کروں تو یہ میری ناشکری، احسان فراموشی اور میری خطا ہے۔ یوں اس لیے کہا تاکہ قوم اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور صرف اسی کو عبادت کا مستحق ماننا غلط طریقہ ہوتا تو یہ شخص اپنے لیے اسے اختیار نہ کرتا، کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ صحیح چیز کو ہی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کو اس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہیں جزا ملے گی۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے، تم ان رسولوں کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو۔
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي سمعت بربكم فاسمعون.
ترجمہ: کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب اللہ عز و جل پر ایمان لایا تو تم میری سنو.
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً،
کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے مزید یہ کہا، کیا میں اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے، اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، اور اس سے پتا لگا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے.
انی آمنت بربکم،
بے شک میں تمہارے رب اللہ عز و جل پر ایمان لایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب اس مبلغ مومن نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا. جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا، بے شک میں آپ کے رب عز و جل پر ایمان لایا تو آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مبلغ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا، تمہارا اور ساری کائنات کا حقیقی رب ہے، تو تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو. میں نے تمہیں حق پر متنبہ کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے انہیں شہید کر دیا.
قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین.
ترجمہ: اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا.
قیل،
اس سے فرمایا گیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا. جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے. دشمنوں پر رحم کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا بزرگان دین کا طریقہ ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس مخلص مومن اور خیر خواہ مبلغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے. اسی مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہی کرنے سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تین واقعات اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے سے متعلق دیگر بزرگان دین کے دو واقعات سماعت کیجیے. نمبر ایک، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل بن عبد کلال کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا کال اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین یعنی ابو قبیس اور کوعی کیعان نام کے دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ نمبر دو، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں وہاں حاضر تھا اور میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے آپ کے چہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چہرے سے خون دھو رہی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ان کے پاس اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، یہاں تک کہ خون بہنا رک گیا۔ پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک تیسرا واقعہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ طائف کے دوران کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل ثقیف کو ہدایت دے دے۔ ایک اور واقعہ سنی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا، اس نے کہا، تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، بستی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرما دیا۔ سپاہی نے کہا، میں آبادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ تو قبرستان ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا اور اس نے ایک ڈنڈا آپ کے سر میں دے مارا اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا۔ آپ کے ساتھی راستے میں ملے تو پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے سب کچھ بیان کر دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ سن کر سپاہی فوراً گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا، اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کا بندہ ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ تو بندہ ہے۔ تو میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور جب اس نے میرے سر میں مارا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی، جب اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ اس مصیبت پر مجھے صبر کرنے کا ثواب ملے گا، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تو اچھا اجر ملے اور اسے عذاب ہو جو میرے لیے ثواب پانے کا ذریعہ بنا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ، ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گالی دی تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے اور فرمایا، اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی یہی کہہ دو، تاکہ محلے کے نا سمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں اذیت نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی پاکیزہ سیرت کا صدقہ ہمیں بھی اپنی مخالفت کرنے اور تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دشمنی، ظلم اور مخالفت کرنے والوں سے متعلق اسلام کی حسین تعلیمات۔ جن لوگوں کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی جاتی ہے اور جن پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں دشمنوں، مخالفوں اور ظالموں کے بارے میں دین اسلام نے کیسی عظیم اور حسین تعلیمات دی ہیں، اس کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
ترجمہ، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ۔
ترجمہ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں تین چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ دین اسلام کی نظیم و شان تعلیمات کو دیکھ کر ہر انصاف پسند آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جو دین دشمنی، مخالفت اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں ایسی بہترین تعلیم دے رہا ہے، اس سے بڑا امن و سلامتی کا داعی دین اور کون ہو سکتا ہے؟
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔
ترجمہ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بج کر رہ گئے۔
من بعدی،
اس کے بعد، تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب مذکورہ بالا مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لشکر نازل فرمانا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، ورنہ کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی تھا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شہر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں میں سے ایک پر سے تباہ و برباد کر دیے گئے، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کے علاقے ایک ہی چیخ سے برباد کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر حتیٰ کہ اول العزم رسولوں پر بھی ہر چیز میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو حبیب اس مومن کا نام جس کا اوپر ذکر ہوا پر بدرجہ اولا فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرامت اور اعزاز کے وہ اسباب عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، اور یہاں آیت میں وما انزلنا اور وما کنا منزلین فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کے لشکر نازل کرنا انتہائی عظمت کا حامل ہے، اور اس کے لیے آپ کے سوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فرشتے کی ہلکی سی چیخ کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، انہیں نازل کیا جانا تمام کفار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔
ترجمہ، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں۔
یا حسرة،
ہائے افسوس۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، ممکن ہے کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مومنین کا کلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ پہلی دو صورتوں میں آیت کا معنی واضح ہے، اور تیسری صورت میں یہاں حسرت سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی کی قوم کے لوگ اور ان کے جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس کریں، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لائے تو یہ اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے تھے۔ نوٹ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اور اقوال بھی تفاسیر میں موجود ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء کرام عربی تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔
ترجمہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔
الم یروا،
کیا انہوں نے نہ دیکھا۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، سابقہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے کلام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی اور ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آیت:
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں، نمبر ایک، اس آیت میں آواگون کی نفیس تردید ہے، یعنی ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ باطل ہے، کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ نمبر دو، یہ بھی معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے آخری امت بنایا تاکہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور یہ کسی اور امت کے لیے عبرت و نصیحت نہ ہو۔ اور جتنے بھی ہیں، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی تمام امتیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب اور جزا کے لیے ہماری بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی، اور ہم انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزا دیں گے۔
وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔
ترجمہ: اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔
وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ،
اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیت میں حشر کا بیان ہوا اور اب یہاں سے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہو۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر زمین ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسا کر اسے زندہ کیا، یعنی اس میں نشو نما کی قوت پیدا کی، پھر اس زمین میں سے اناج نکالا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے رزق بنایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔
ترجمہ: اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ،
اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ان باغوں کی آب پاشی کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے پھلوں میں سے بھی کھائیں، اور اگرچہ اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج لوگوں نے بوئے اور آب پاشی انہوں نے کی، مگر بیج سے شاخ انہوں نے نہیں نکالی، ایک شاخ کو بالی اور تناور درخت انہوں نے نہیں بنایا، بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو کیا ان دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ حق کو نہیں مانیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے؟
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔
ترجمہ: پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔
سبحان الذي خلق الأزواج كلها،
پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یہاں آیت میں ازواج سے مراد اصناف اور اقسام ہیں، اور ازواج کو انواع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نوع اپنی قسم کا جوڑا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شریک سے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جس نے تمام اصناف اور انواع کو پیدا فرمایا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے اناج، پھل اور نباتات وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود لوگوں کے نفسوں سے ہے، جیسے ان کی مذکر اور مؤنث اولاد، اور کچھ وہ ہیں جن کی انسانوں کو خبر بھی نہیں ہے۔
وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
ترجمہ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جب ہی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔
وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ،
اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں زمین کے احوال سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا گیا، اور اب اس آیت میں رات کے وجود سے قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی رات ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو غروب کر کے رات کو دن سے جدا کر دیتا ہے، اس کے بعد رات ایسے تاریک ہو جاتی ہے جیسے انتہائی کالی شے پر چڑھا ہوا سفید لباس اتار دیا جائے، تو پھر وہ سیاہ ہی سیاہ رہ جاتی ہے، اور رات ہونے پر لوگوں کو اندھیرے میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ پس دن کی روشنی کو رات سے جدا کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کی قدرت ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے، وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے یہ دن کو رات سے جدا کر دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
ترجمہ، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا حکم ہے۔
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا،
اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس کی عظیم قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس وقت تک سورج کے چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی ہے، اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا، اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے، اور سورج کا اس طرح چلتے رہنا اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو اپنی سلطنت میں زبردست اور اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت بھی کامل ہے، تو جس کی یہ شان ہے وہی واحد معبود ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
ترجمہ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ،
اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ۔ اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں، اور 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے، اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، جو سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار اور زرد ہو گئی ہو۔
لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
ترجمہ، سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔
لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ،
سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، جو کہ چاند کی شوکت کے ظہور کا وقت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کر دے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوکت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات۔ نیز رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی یوں کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوکت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا، نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، وہ واحد ہے، کامل قدرت اور بے انتہا علم والا ہے۔
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔
ترجمہ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔
وَآیَةٌ لَّهُمْ،
اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے بحری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت یعنی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ذریت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ذریت سے مراد کفار مکہ کی اولادیں ہیں، جنہیں وہ تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جس کشتی میں وہ سوار ہوتے تھے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ہے، جس میں مکہ والوں کے آبا و اجداد سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریت ذرات کی شکل میں ان کی پشت میں تھی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ وزنی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی انتہائی وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں، بلکہ سینکڑوں افراد اور ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے، کیونکہ خدا نے یہ نظام ایسے ہی بنایا ہے۔
وَخَلَقْنَا لَهُمْ،
اور ہم نے ان کے لیے بنا دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ہم نے مکہ والوں کے لیے صورت اور شکل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سمندری سفر کے دوران سوار ہوتے ہیں۔
وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔
ترجمہ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔
وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ،
اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبو دیں تو اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان ڈوبنے والوں کی فریاد کو پہنچ کر ان کی مدد کرے، اور نہ ہی خدا کے حکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جائے گا۔ البتہ دو صورتوں میں یہ لوگ بچ سکتے ہیں، پہلی یہ کہ ہم ان پر رحم فرمائیں، دوسری یہ کہ ان کی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 اور 44 سے حاصل ہونے والی معلومات، ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اپنی حفاظت کے مادی اسباب اور ذرائع پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر دو، عیش و آرام اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے قہر و غضب سے غافل اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور دوران سفر تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سفر کی حالت میں انسان کے حادثے کا شکار ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اور موج مستی کرتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ٹرین اور بس وغیرہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح بحری جہاز میں سفر کرنے والے اچانک سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو جاتے ہیں، یوں ہی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے دوران پرواز اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔
ترجمہ: اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو دنیا میں تم پر آ سکتا ہے، اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو آخرت میں آنے والا ہے، اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم عذاب سے نجات پا جاؤ، تو وہ اس نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور ان کا کردار صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایسے پتھر دل ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان کا دستور اور طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہر آیت اور نصیحت سے اعراض اور روح گردانی کرتے ہیں۔ نصیحت سے منہ پھیرنا کفار کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کہا جائے اور ان کی نافرمانی کرنے پر ہونے والے عذاب سے ڈرا کر نصیحت کی جائے تو اس سے منہ پھیر لینا کفار کا طریقہ اور ان کا دستور ہے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور بد عملی و گناہوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے اور ایسا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ان کے طرز عمل سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، اور انہیں جو نصیحت کی گئی ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين۔
ترجمہ: اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں، جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
اور جب ان سے فرمایا جائے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کیا ہم ان کو کھلائیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تھا تو کھلا دیتا۔ ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں، اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہی تھی، اور یہ بات انتہائی باطل تھی، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں، فقیر کی آزمائش صبر سے اور مالدار کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مشیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محتاج کر دے اسے ہم کھلائیں۔ لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آزمائش ہے۔ یاد رہے کہ مالی اعتبار سے تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا گیا، بلکہ بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنایا گیا ہے، اور اس امیری اور غریبی کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے. بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اور ارشاد فرماتا ہے:
بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم سب کو محتاج بنا دیتا اور تم میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا ہے. امیر کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں. لہذا جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں اور اسی کی اطاعت میں خرچ کرے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو. یوں ہی جسے اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر اس امتحان میں سرخرو ہونے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور محتاجی سے محفوظ فرمائے، اور محتاجی میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں صبر و شکر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کی مذمت. یہاں راہ خدا میں خرچ نہ کرنے پر کفار کی مذمت کی گئی، اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کرنے کی مذمت پر مشتمل دو احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدل عطا فرما. دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل بخل کرنے والے نے جو مال بچا کر رکھا ہے اسے ضائع کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل کرنے والے اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کی زرہیں ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ گلے سے بندھے ہوئے ہوں. جب خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر سخت ہو جاتا ہے. اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ سخی آدمی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، جبکہ بخیل شخص جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
إن أنتم إلا في ضلال مبين.
تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو. تفسیر سراط الجنان میں ہے، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ بات کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی. اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم کھلی گمراہی میں ہو کیونکہ تم نے ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگ گئے. دوسرا قول یہ ہے کہ جب کافروں نے مسلمانوں کی بات کا جواب دیا تو اللہ تعالی نے کافروں سے فرمایا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ترجمہ. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے.
ویقولون
اور کہتے ہیں, تفسیر سراۃ الجنان میں ہے, اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا, تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا؟ ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے بار بار پوچھنے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف سور کے پہلے نفخے کی اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے, اور وہ چیخ اس حال میں ان تک پہنچے گی کہ وہ دنیا کے جھگڑوں جیسے خرید و فروخت میں, کھانے پینے میں, بازاروں اور مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. حدیث شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا, نہ سودا تمام ہونے پائے گا, نہ کپڑا لپٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی نہ تمام رہ جائیں گے, نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے, نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے, اور جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ واپس نہ آ سکیں گے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں گے وہ وصیت نہ کر سکیں گے, اور جو لوگ گھروں سے باہر ہوں گے وہ اپنے گھر پلٹ کر نہ جا سکیں گے, بلکہ جہاں چیخ سنیں گے وہیں مر جائیں گے, اور قیامت انہیں کچھ کرنے کی فرصت اور مہلت نہ دے گی. دنیا میں قیامت کی تیاری کرنا ہی عقل مندی ہے. یہاں کفار مکہ کو قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے, اور انہیں جو جواب دیا گیا اس میں ان لوگوں کو یقینی طور پر آنے والی چیز پر تنبیہ فرمائی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تحقیق میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری کرے اور اپنی مختصر زندگی میں وہ کام کرے جن سے اسے قیامت کے دن کامیابی نصیب ہو. لیکن افسوس, کفار کی غفلت تو اپنی جگہ, مسلمانوں کی غفلت اور سستی کا حال دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے تو ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے,
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم.
ترجمہ, لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں, ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. اور لوگوں کی غفلت کا ایک سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے,
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمَ.
ترجمہ, زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, ہاں ہاں اب جل جان جاؤ گے, پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے, یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے, بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے, پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اور قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے,
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
ترجمہ: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اور ارشاد فرماتا ہے:
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
ترجمہ: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے. اور انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
ترجمہ: اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب موت مانگے گا، اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس نے سمجھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غفلت اور سستی سے جان چھڑا کر اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرے، اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے گزارے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسے کامیابی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لیے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
ترجمہ: اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت مردوں کو اٹھانے کے لیے دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ کفار زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور اپنے حقیقی رب عز و جل کے اس مقام کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے جو حساب اور جزا کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا، اور اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے، اور دوسرے نفخے کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں انہیں قبر کا عذاب آسان معلوم ہوگا، اس لیے وہ خرابی اور افسوس پکار اٹھیں گے اور اس وقت کہیں گے یہ وہ ہے جس کا رحمان عز و جل نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا، لیکن اس وقت کا اقرار انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے کافروں سے یہ کہیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب کافر کہیں گے کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، تو اس وقت مومنین کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا رحمان عز و جل نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا۔
یا کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔
ترجمہ، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔
كانت إلا صيحة واحدة،
وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا نفخہ ایک ہولناک آواز ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے، پھر ان کافروں سے کہا جائے گا آج کسی جان پر اس کے ثواب میں کمی کر کے یا اس کے عذاب میں اضافہ کر کے کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اے کافروں یہاں تمہیں تمہارے ان اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔
ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم۔
ترجمہ، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔
ان اصحاب الجنہ،
بے شک جنت والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں قیامت کے دن کافروں کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے اہل جنت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں اہل جنت کے چار احوال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتیں، قسم قسم کے سرور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے، جنتی درختوں کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، جنت کی حسین و جمیل حوروں کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ نمبر دو، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے، ان بیویوں میں دنیا کی مومنہ منکوحا بیویاں بھی داخل ہیں اور حوریں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوریں لونڈیوں کی حیثیت سے نہ ہوں گی بلکہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی۔ نمبر تین، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے، یاد رہے کہ جنت میں چونکہ نفس امارہ فنا کر دیا جائے گا، اس لیے کوئی جنتی بری چیز کی خواہش نہ کرے گا۔ نمبر چار، ان پر مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر۔ اور یہ خدا کے سلام والی نعمت و فضیلت سب سے عظیم و محبوب مراد ہے۔ فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے، تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام ہو۔
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔
ترجمہ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ،
اور آج الگ الگ ہو جاؤ۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیت میں اہل جنت کا اخروی حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے اہل جہنم کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ اور مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کو یہ حکم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو، جو کہ الگ الگ فرقے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی یوں ندا کرے گا، اے کافروں تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے منافقوں تم مخلص لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے فاسقوں تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اے گناہگاروں تم اطاعت گزاروں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا۔ اس قول کے مطابق مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت حاجت ہے کہ کہیں ان میں سے بھی کسی فرد کو مجرموں کے گروہ میں داخل نہ کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے اور ان سے باتیں کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا چار باتوں نے مجھے مشغول کر دیا ہے، اگر میں ان سے فارغ ہو گیا تو میں ضرور تمہارے پاس بیٹھوں گا اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔ لوگوں نے عرض کی وہ چار باتیں کیا ہیں؟ اس کے جواب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے اللہ تعالی کے اس فرمان
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
میں غور کیا تو مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اخروی انجام کی فکر کرنے اور اس کی بہتری کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔
ترجمہ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟
یا بنی آدم،
اے اولاد آدم۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے فرمائے گا کہ اے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، کیا میں نے اپنے انبیاء کرام کی معرفت تمہیں یہ حکم نہ دیا تھا کہ شیطان تمہیں جو وسوسے دلاتا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مزین کرتا ہے، اس میں تم اس کی فرما برداری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے، اور کیا میں نے یہ حکم نہ دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا؟ یہ ایسی سیدھی راہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی سیدھی راہ نہیں، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم میں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے اور اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے تاکہ تم عذاب کے حقدار قرار نہ پاتے۔
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔
ترجمہ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔
هذه جهنم،
یہ ہے جہنم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اے مجرموں، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے رسولوں کے ذریعے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، اور اب تم جہنم کو دیکھ کر اس کی تصدیق کر لو، مگر یہ تصدیق مفید نہیں، اور آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور دنیا میں جو تم اپنے کفر پر ہی قائم رہے اس کے سبب جہنم کے عذابات چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ کفار آخرت کو دیکھ کر ساری چیزیں مان جائیں گے، مگر وہ ماننا کار آمد نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ پر اعتماد کیا نہ کہ نبی علیہ السلام پر۔
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔
ترجمہ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔
اليوم نختم على افواههم،
آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ابتدا میں کفار اپنے کفر اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کا انکار کریں گے اور کہیں گے، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا تاکہ وہ بول نہ سکے، پھر ان کے دیگر اعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اعضاء جو گناہوں پر ان کے مددگار تھے وہ ان کے خلاف ہی گواہ بن گئے۔ قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف گواہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ بندہ اپنے جسم کے جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے، وہی اعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اس کے تمام اعمال بیان کر دیں گے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندے کی ذات خود اس کے خلاف حجت ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے کہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ دیا۔ وہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیکیاں بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابھی پتا چل جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا، میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا، تم بولو۔ پھر اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال بیان کریں گے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات اس کے خلاف حجت ہو، اور یہ بندہ وہ منافق ہوگا جس پر اللہ تعالی ناراض ہوگا۔ یاد رہے کہ منہوں پر لگائی جانے والی مہر ہمیشہ کے لیے نہ ہوگی، بلکہ اعضاء کی گواہی لے کر توڑ دی جائے گی، اس لیے وہ دوزخ میں پہنچ کر شور مچائیں گے۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ۔
ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے، تو کہاں سے دکھائی دیتا؟
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ،
اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جہنم کا عذاب تو آخرت میں ہوگا، جبکہ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں بھی ان کے کفر کی سزا کے طور پر ان کی آنکھیں مٹا کر انہیں اندھا کر دیتے، پھر وہ جلدی سے راستے کی طرف چلنے کے لیے جاتے، تو انہیں کہاں سے دکھائی دیتا؟ کیونکہ ہم نے تو انہیں اندھا کر دیا تھا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے آنکھ کی نعمت ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، کفر نہ کریں۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔
ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے.
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ,
اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے. تفسیر صراط الجنان میں ہے, یعنی اس سزا سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو جن گھروں میں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں ان کے کفر کی سزا میں ان کی صورتیں بدل کر انہیں بندر یا سور بنا دیتے, پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے. اور ان کے جرم ایسے تھے کہ وہ اس سزا کا تقاضا کرتے تھے, لیکن ہم نے اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق انہیں عذاب دینے میں جلدی نہ کی اور ان کے لیے مہلت رکھی تاکہ وہ توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور نعمتوں کا شکر ادا کریں.
وَمَن نُعَمِّدْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
ترجمہ: اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟
وَمَن نُعَمِّدْهُ,
اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے, اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی سزاؤں کا واقع ہونا قابل تعجب نہیں. اس کی ایک نظیر پر ہماری قدرت گواہ ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں, وہ بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے اور دم بدم اس کی طاقتیں, قوتیں, جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں. تو کیا اس حالت کو دیکھ کر وہ سمجھتے نہیں کہ جو احوال کو بدلنے پر ایسا قادر ہو کہ بچپن کی کمزوری, ناتوانی, چھوٹے جسم اور نادانی کے بعد شباب کی قوتیں, توانائی, مضبوط جسم اور دانائی عطا فرماتا ہے, پھر بڑی عمر اور عمر کے آخری حصے میں اسی قوی ہیکل جوان کو دبلا اور حقیر کر دیتا ہے. اب نہ وہ جسم باقی ہے نہ قوتیں, نشست برخاست میں مجبوریاں درپیش ہیں, عقل کام نہیں کرتی, بات یاد نہیں رہتی, عزیز و اقارب کو پہچان نہیں سکتا. تو جس پروردگار نے یہ تبدیلی کی وہ اس پر قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کو مسخ کر دے اور موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے.
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ.
ترجمہ: اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے, وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن.
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ,
اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے, اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ شعر گوئی کا ملکہ دیا ہے اور نہ قرآن مجید شعر کی تعلیم ہے, اور نہ ہی شعر کہنا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے. اور قرآن کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صاف صریح حق و ہدایت ہے, تو کہاں وہ تمام علوم کی جامع پاک آسمانی کتاب اور کہاں شعر جیسا جھوٹا کلام, ان میں نسبت ہی کیا ہے. شان نزول: کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر ہیں اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا مقولہ نقل فرمایا گیا ہے کہ
بل افتراہ بل ہوا شاعر.
ترجمہ: بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, بلکہ یہ شاعر ہیں. اسی کا اس آیت میں رد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا, اور یہ کتاب اشعار یعنی جھوٹی باتوں پر مشتمل نہیں. کفار قریش زبان سے ایسے بد ذوق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کو نظم کہہ دیتے اور کلام پاک کو شعر عروضی بتا بیٹھتے, اور کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے. اس سے ثابت ہو گیا کہ ان بے دینوں کی شعر سے مراد جھوٹا کلام تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کے علوم تعلیم فرمائے گئے ہیں. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں, اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے علوم اولین و آخرین تعلیم فرمائے گئے جن سے کشف حقائق ہوتا ہے, اور آپ کی معلومات واقعی نفس الامری ہیں, کذب شعری نہیں جو حقیقت میں جہل ہے. وہ آپ کی شان کے لائق نہیں اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے. اس میں شعر بمعنی کلام موزون کے جاننے اور اس کے صحیح و سقیم جید و ردی کو پہچاننے کی نفی نہیں۔ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تان کرنے والوں کے لیے یہ آیت کسی طرح سند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کائنات عطا فرمائے، اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔
لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
ترجمہ، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔
لینذر من کان حیا،
تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ڈرانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو دل کا زندہ ہو اور کلام و خطاب کو سمجھتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا قرآن مومن کو گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ وہ گناہوں سے باز رہے اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہو وہی دل زندہ ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان والا ہے، اس کا ایمان ایسے ہے جیسے بدن کے لیے زندگی، کیونکہ ایمان ابدی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا قرآن اسے عذاب سے ڈرائیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے، تاکہ وہ ایمان لے آئے اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔
اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون۔
ترجمہ، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟
اولم یروا انا خلقنا لهم،
اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا مکہ کے مشرکین نے اس بات پر غور نہیں کیا اور یقینی طور پر نہیں جانا کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے چوپائے ان کے اور ان کے فائدے کے لیے پیدا کیے، اور یہ ہمارے مالک بنانے کی وجہ سے ان چوپایوں کے مالک ہیں اور ان میں تصرف کرتے ہیں، کیونکہ چوپایوں کو پیدا کرنے کے بعد اگر ہم مالک نہ بناتے تو یہ ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے مسخر اور تابع کر دیا، جس کے نتیجے میں طاقتور اور مضبوط چوپایوں پر سوار ہونا، سامان لادنا، جہاں چاہے انہیں لے جانا اور ذبح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ان کے بڑے بڑے منافع یہ ہیں کہ کچھ چوپائے ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ گوشت اور چربی کھاتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی چوپایوں میں ان کے لیے کئی طرح کے منافع اور فائدے ہیں، جیسا کہ وہ ان کی کھالوں، بالوں اور اون وغیرہ کو کام میں لاتے ہیں، اور پینے کی چیزیں جیسے دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزیں جیسے دہی وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ مشرکین یہ نعمتیں عطا فرمانے والے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا کر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ نوٹ، آیت میں ہاتھ کا لفظ ہے، یہ بطور محاورہ کے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی ہاتھوں سے پاک ہے۔
واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون،
ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے۔
واتخذوا من دون الله آلهة
اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا دیے. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے. یہاں سے کفار مکہ کی گمراہی میں زیادتی اور انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر تو یہ لازم تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے نفع یا نقصان پہنچانے سے عاجز بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان سے یہ توقع رکھنے لگ گئے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے اور یہ بت مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ہونا ممکن نہیں.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
ترجمہ: وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں.
لا يستطيعون نصرهم،
وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی مشرکوں کا اپنے معبودوں سے مدد کی توقع رکھنا بیکار ہے. ان کے معبود ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے عذاب دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جماد بے جان، بے قدرت اور بے شعور ہیں. اور الٹا معاملہ یہ ہے کہ یہ بت پرست خود اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں جو بتوں کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی اور ان کے پجاری بھی. یاد رہے کہ بتوں کا جہنم میں داخلہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ہوگا اور پجاریوں کا داخلہ عذاب پانے کے لیے ہوگا.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
ترجمہ: تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں.
فلا يحزنك قولهم،
تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے. تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کفار ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفار کی تکذیب و انکار سے، ان کی ایزاؤں اور جفا کاریوں سے غمگین نہ ہو. بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے.
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
ترجمہ: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، تو جب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہو؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے.
اولم یر الانسان،
اور کیا آدمی نے نہ دیکھا. شان نزول: یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور مشہور قول کے مطابق عبی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، وہ اس کو توڑتا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے، وہ کتنا احمق ہے. اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی انسان بنایا تو ایسا مغرور متکبر انسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو ایک قوی اور طاقتور انسان کی صورت بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ اور وہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر ہمارے لیے مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی تو ایسی بکھری ہوئی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی، اور یہ کہتے ہوئے اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، اور جب اس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل، تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کو ماننے میں کیوں تامل ہے؟
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔
ترجمہ، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جب ہی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا،
جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب کے دو درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ ہے، دوسرے کا نام عفار۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، حالانکہ وہ اتنی تر ہوتی ہے کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ اور سرکشی والا انکار کرنا ہے۔
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔
ترجمہ، اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔
الذي خلق السماوات والأرض،
جس نے آسمان اور زمین بنائے، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک اور دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس رب تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق بنا دی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ آخرت میں ان جیسے چھوٹے اور حقیر انسان دوبارہ بنا دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے، اور عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ جو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت کامل اور اس کا علم تمام معلومات کو شامل ہے، کیونکہ وہی بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔
ترجمہ، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
انما امره،
اس کا کام تو یہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے، اور جب خدا کسی چیز کو وجود میں آنے کا حکم فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی طرح مختلف اشیاء کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے حکم پر ہر چیز امر الہی کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔
ترجمہ، تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء،
تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بیان کردہ سب چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین جو کہتے ہیں اس سے وہ رب تعالیٰ پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف تم آخرت میں پھیرے جاؤ گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی علی الاطلاق مالک نہیں ہے۔
صدق اللہ العظیم۔